الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله في مقام آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت الفتن أو البدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. صدر جلسہ، علماء کرام، گرامی قدر سامعین، انجمن سپاہ صحابہ، حویلی بہادر شاہ کے عزیز ہونہار، جیالے نوجوانوں، تقریباً ایک سال بعد حویلی بہادر شاہ نے خلافت راشدہ کانفرنس کے مقدس عنوان سے معنون جلسہ عام سے مخاطب ہونے کا شرف آج حاصل ہو رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ مذہبی جذبات لے کر دینی تڑپ لے کر تشریف لائے ہوں گے. میری حاضری کا جہاں تک تعلق ہے، تو وہ بھی صرف اس لیے ہوئی ہے کہ آپ سے دینی گفتگو کی جا سکے. آپ لوگ بڑی حد تک اب اس حقیقت سے مطلع ہو چکے ہیں کہ انجمن سپاہ صحابہ مدائے اصحاب رسول کو عام کرنے کی ایک منظم تحریک کا نام ہے، سپاہ صحابہ کوئی علاقائی تنظیم نہیں بلکہ آل سنت کی ایک نوجوان منظم تنظیم ہے جو کہ ملکی تنظیم ہے. آپ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں ملک کے مختلف حصوں میں سفر کرنے کا کبھی اتفاق ہوا ہوگا، جن لوگوں کو پاکستان کے مختلف حصوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ سپاہ صحابہ ملکیت جماعت ہے. ہزاروں یونٹ، ہزاروں شاخیں ملک کے طول و عرض میں سپاہ صحابہ کی کام کر رہی ہیں اور اپنے کاز پر تحفظ ناموس اصحاب رسول پر ہر وقت مر مٹنے کے لیے سپاہ صحابہ کے تمام نوجوان تیار رہتے ہیں. سپاہ صحابہ پاکستان میں آل سنت کے غصب شدہ حقوق کی بحالی جا رہی ہے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تبرے کی زبان بند کرنا چاہتی، اور پاکستان کے آئین گستاخی اصحاب رسول، گستاخی امہات المومنین کی سزا کا تعین چاہیے. جہاں سپاہ صحابہ امہات المومنین اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی سزا کا تعین آئین میں چاہتی ہے، وہیں سپاہ صحابہ یہ بھی چاہتی ہے کہ گزشتہ اسمبلی تھی جسے جنیدوں کی اسمبلی کہا جاتا ہے، اس نے پاکستان کے آئین میں ایک ترمیم کی تھی جس ترمیم کا تعلق ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ناموس رسول کے ساتھ تھا. ترمیم یہ کی گئی تھی کہ گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ہوگی یا عمر قید. الفاظ پر آپ کی نظر رہنی چاہیے، گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ہوگی یا عمر قید. سپاہ صحابہ یہ چاہتی ہے کہ گستاخ رسول کی سزا
صرف سزائے موت ہے یا عمر قید والی بات ہم برداشت نہیں کرتے، دشمن رسول ایک دن بھی اس دھرتی پر چلنے کے لائق نہیں ہے۔ لہذا ہماری یہ جد وجہد ہے کہ ہم پاکستان کے آئین میں ناموس رسالت کے متعلقہ بنائے گئے اس قانون میں مزید ترمیم کرائیں اور آئندہ یہ لکھا جائے کہ گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ہے اور صرف سزائے موت ہے۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان واضح سنی اکثریتی ملک ہے، پاکستان کی آبادی آل و سنت کی واضح اکثریت پر مشتمل ہے، اس بنیاد ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ پاکستان کو سنی سٹیٹ قرار دیا جائے اور اس بات کی ضمانت بھی آئین میں دی جائے، اور اسی اصول پر کہ پاکستان واضح آل و سنت کی اکثریتی آبادی پر مشتمل ہے، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم ہمیشہ کے لیے سنی العقیدہ مسلمان ہونا لازمی ہے اور اس چیز کی ضمانت بھی آئین میں دی جانی چاہیے کہ کوئی ایسا شخص جو سنی العقیدہ مسلمان نہیں ہوگا وہ پاکستان کی صدارت جیسے عام عہدے پر فائز نہیں ہو سکے، اور کوئی ایسا شخص جو سنی العقیدہ مسلمان نہیں ہوگا وہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ جیسے اہم عہدے پر بھی فائز نہیں ہو سکے گا۔ ہمارا یہ حق ہے اور بنیادی حق ہے، ہم اپنے اس حق پر بے شمار دلائل رکھتے ہیں، ہم کوئی بھی ایسا مطالبہ جو غیر معقول ہو نہ پیش کرتے ہیں نہ پیش کرنے کے عادی، لیکن اب یہ بھی ہم نے طے کر لیا ہے کہ 42 سال کا طویل عرصہ بیت چکا ہے، آل و سنت کے مذہبی حقوق کو غصب ہوتے ہیں، حقوق کی جنگ وہ مقدس جنگ ہے کہ جس جنگ کو جو شخص بھی جاری رکھے وہ قابل مذمت نہیں، حقوق کی جنگ لڑنا یہ قوموں کا ہمیشہ شیوا چلا رہا ہے، ہر قوم اپنے حق کی جنگ لڑتی ہے، ہر ملت اپنے حق کی جنگ لڑتی ہے، حتیٰ کہ ہر شخص اپنے حق کی جنگ لڑتا ہے، یہاں تک کہ صرف مرد ہی نہیں عورتیں بھی اپنے حقوق کی جنگ لڑتی، عورت اپنے خاوند کو اپنے حقوق غصب کرنے کی اجازت نہیں دیتی. بیٹا اپنے باپ کو اپنے حقوق غصب کرنے کی اجازت نہیں دیتا. شاگرد اپنے استاد کو اپنے حقوق غصب کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر ایک استاد ناغہ کرتا ہے، تعلیم پر صحیح توجہ نہیں دیتا، تعلیم کے وقت میں فضول گفتگو کر کے وقت ضائع کر دیتا ہے، تعلیمی نصاب کو سمجھتا نہیں ہے یا اسے سمجھاتا نہیں ہے، تو طلبہ شاگرد اپنے اس استاد کے خلاف پرنسپل کو درخواست دیتے ہیں، زبانی احتجاج کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، اور جب ان کی بات نہیں مانی جاتی تو پھر اسی استاد کے خلاف جلوس نکالتے ہیں. اور ان شاگردوں اور ان طلباء کے اس اقدام کو معاشرہ میں کوئی شخص بھی برا نہیں کہتا، بلکہ ہر شخص کی ہمدردی ان طلباء کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے کہ جب ایک استاد صحیح تعلیم نہیں دے رہا تو وہ سرکاری خزانے پر بوجھ کیوں بنا رہے، یا وہ طلباء کا قیمتی وقت کیوں ضائع کرتا ہے، یا شاگرد اپنی عمر کے بہترین لمحات ماد استادی اور شاگردی کے حیا کو پیش نظر رکھ کر کیوں ضائع کر دے. معاشرے کا ہر فرد ان طلباء اور شاگردوں کے اس احتجاج کو پذیرائی بخشتا ہے، تعریف کرتا ہے کہ انہیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا یا احتجاج کرنا چاہیے، یہ اپنی قیمتی عمر اور قیمتی عمر کے قیمتی لمحات کیوں برباد کرے. عورت بیوی خاوند کی فرما بردار ہوئے، خاوند اور بیوی کے تعلقات ایک وہ حقیقت کہ جس حقیقت پر دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں، ہر شخص جانتا ہے. اور شریعت نے عورت کو خاوند کی فرما برداری پر اس حد تک تلقین کی ہے، خاوند کی فرما برداری کے لیے اسے یہاں تک پابند کی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر رب کے سوا سجدہ کسی اور ہستی کو جائز ہوتا تو میں اجازت دیتا کہ بیوی اپنے خاوند کو سجدہ کرے. نبوت کے یہ الفاظ اس حقیقت کو واضح کر رہے ہیں کہ بیوی کو انتہا درجے تک جا کر بھی اپنے خاوند کی فرما برداری کرنے کی ضرورت ہے. یعنی سجدہ کسی انسان کی آخری عاجزی ہوتی، سجدہ ایک انسان کی پستی کی آخری حد ہوتی، اس سے آگے جھک جانے، اس سے آگے فرما برداری، اس سے آگے اطاعت کا اور کوئی پہلو نہیں ہے. سجدہ انسان کی ہدایت، عجز، نیاز اور کسی کے آگے جھک جانے کی آخری حد ہے، جو صرف رب العالمین کے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں. تو نبوت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر رب کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورت بیوی اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ یہ جائز نہیں ہے لہذا یہ حکم نہیں دیا. لیکن پیغمبر نے اس ارشاد میں یہ بات ضرور سمجھا دی ہے کہ بیوی کو حق درجہ خاوند کی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود جب بیوی کے حق کی بات آتی ہے تو وہ اپنے حق کی جنگ لڑتی ہے. ماحول اور معاشرے کا کوئی شخص بھی اسے تان و تشریح کا نشانہ نہیں بناتا. وہ رشتہ دار، بھائی برادری، والدین سے کہتی ہے کہ میرے خاوند کو چرس کی عادت پڑ گئی ہے، اسے باز رکھیں، ہیرونی بن گیا ہے اسے باز رکھیے، جوا کھیلتا ہے اسے باز رکھیے، یہ گھریلو ساز و سامان برباد کر رہا ہے اسے باز رکھیے، اسے سمجھائیے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے یہ کیوں برباد کر رہا ہے پورے گھر کو. وہ ایک حد تک کوشش کرتی ہے اسی گھر میں رہ کر خود بھی احتجاج کرتی ہے، بھائیوں سے احتجاج کرواتی ہے، والد اور والدہ سے احتجاج کرواتی ہے، برادری کی جانب سے پرے پنجیت لاتی ہے. جب یہ کوشش بھی کامیاب نہیں ہوتی اور خاوند صحیح لین پہ نہیں آتا تو پھر وہ والدین کے ہاں چلی جاتی، خاوند کا گھر چھوڑتی ہے، اسے یہ ڈوس دیتی ہے، ایک بھرپور احتجاج کرتی ہے کہ اگر تو اپنی حرکات سے باز نہ آیا تو میں تیرا گھر آباد نہیں کروں. مہینہ، دو مہینے، چار، چھ مہینے، سال تک وہ مزید صبر کرتی ہے کہ شاید یہ بری حرکات سے باز آ جائے. جب وہ نہیں آتا تو پھر یہی عورت عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، تنسیخ نکاح تک نوبت پہنچتی ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن عورت کے سارے اقدام کو معاشرے کا کوئی شخص بھی برا نہیں کہتا، اس لیے کہ اس کے یہ جائز حقوق تھے. اسے ہیرونی خاوند نہیں چاہیے تھا، اسے جواری خاوند نہیں چاہیے تھا، اسے شرابی خاوند نہیں چاہیے تھا، اسے بدماش خاوند نہیں چاہیے تھا، اسے بیکار خاوند نہیں چاہیے تھا، اسے لاپرواہ خاوند نہیں چاہیے تھا. اس کا حق ہے کہ خاوند اس کے ساتھ زندگی اس طرح گزارے جس طرح کہ ایک شریف انسان کو زندگی گزارنی چاہیے. جب عورت کو اس کی ماتاتی کا حکم ہے، اس کی اطاعت کا حکم ہے، اس کی تابعداری کا حکم ہے، اس کی فرما برداری کا حکم ہے، تو پھر کیوں خاوند صحیح انسان بن کر نہ رہے. اور جب وہ ایسا نہیں رہتا، عورت احتجاج کرتی ہے اور پوری دنیا اس کے احتجاج کو پذیرائی بخشتی ہے کہ اس کے حقوق تباہ ہوئے ہیں، لہذا اب اسے یہ احتجاج کرنے کا حق تھا. بیٹا کتنا ہی فرما بردار ہے اپنے والدین کا، لیکن جب باپ شراب کے نشے جائیداد فروخت کرتا ہے، جب باپ زنا پہ لگ گئے، جب باپ اپنے نشے کی خاطر پراپرٹی بیچ رہا ہے، جائیداد بیچ رہا ہے، تباہ کر رہا ہے، تو اس وقت فرما بردار بیٹا میدان میں آتا ہے، اس جائیداد کے لیے، اس جائیداد کے لیے تحفظات تلاش کرتا ہے، دوست احباب کو باپ کے سامنے لاتا ہے، برادری سے اپیل کرتا ہے، جب کچھ نہیں ہوتا پھر قانون کا سہارا لیتا ہے کہ کسی طرح جائیداد محفوظ رہ جائے، اور میرا باپ نشے کی خاطر جائیداد برباد نہ کرے۔ یہاں تک کہ ایک طرف عدالت کے دروازے پر اس کا باپ کھڑا ہے اور ایک طرف بیٹا کھڑا ہے، لیکن کوئی شخص بھی ایسی صورتحال میں اس بیٹے کو برا نہیں کہتا کہ تیرا باپ ہے حیا کر، نہیں، ہر شخص جانتا ہے کہ باپ جب جائیداد برباد کر رہا ہو، باپ جب اولاد کو بے سر و سامان کر رہا ہو، باپ جب اولاد کی مستقبل کی زندگی اجیرن کر رہا ہو، باپ جب اولاد کا مستقبل برباد کر رہا ہو، باپ جب اولاد کے لیے آنے والے حالات میں خطرناک صورت پیدا کر رہا ہو، تو ایسے حالات میں اولاد کو باپ کے مقابلے میں آنے کا بنیادی حق ہے، اور اس حق کو معاشرے کا ہر فرد تسلیم کرتا ہے، کوئی بھی برا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سامعین گرامی قدر، حقوق کی جنگ لڑنا میں عرض کر رہا ہوں، ایک مقدس جنگ ہے جو قومیں لڑتی آئی ہیں، لوگ لڑتے آئے ہیں، شخصیات لڑتی آئی ہیں۔ حقوق کی جنگ، جو شخص نہیں لڑتا وہ انسان نہیں ہے۔ حقوق کی جنگ، جو قوم نہیں لڑتی وہ قوم تاریخ میں ہمیشہ مٹ جایا کرتی ہے۔ جو قوم اپنے حقوق نہیں سمجھتی وہ قوم شمار نہیں ہوتی ہے۔ حقوق کی جنگ لڑنا انتہائی مقدس جنگ ہے۔ میں تو بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ایک 4 سالہ بچہ، بلکہ 4 سال بھی عمر زیادہ ہے، ایک 3 سالہ بچہ بھی اپنے حقوق سمجھتا ہے، اور پھر اگر اس کا حق پامال ہو تو اپنے حق کی جنگ لڑتا ہے۔ کسی شخص کے 2 بیٹے، ایک کی عمر 3 سال ہے، ایک کی 4 سال یا 5 سال ہے، 5 سالہ بچے کو باپ 2 روپے دیتا ہے، 3 سالہ بچے کو کچھ نہیں دیتا، کھڑے دونوں سامنے ہیں، تو 3 سالہ بچہ زمین پہ لیٹ کر اپنے حق کی آواز بلند کرتا ہے، چیخ اور چلا کر اپنے حق کی آواز بلند کرتا ہے، رو پیٹ کر اپنے حق کی آواز بلند کرتا ہے کہ بیٹا وہ بھی دے رہے، بیٹا میں بھی دے رہا ہوں، اسے اگر 2 روپے ملے برابر میں مجھے کیوں نہیں ملے۔ ایک 3 سالہ بچہ بھی اپنے حق کو سمجھتا ہے، اور اگر اس کا وہ حق غصب ہو رہا ہو اس حق پہ احتجاج کرتا ہے۔ مجھے حیرت ہے سنی قوم پر کہ 42 سال گزر گئے تمہارے حقوق کو غصب ہوتے ہوئے، تم 3 سالہ بچہ جتنی بھی عقل نہیں رکھتے ہو کہ تمہیں اپنے حقوق کے غصب پر احتجاج کرنا چاہیے۔ میرا، آپ کا، پوری سنی قوم کا یہ حق ہے کہ پاکستان واضح سنی اکثریتی آبادی ہے، پاکستان کو سنی سٹیٹ ہونا چاہیے، پاکستان واضح سنی اکثریتی آبادی ہے، پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم سنی والعقیدہ مسلمان ہونا چاہیے۔ میں اس کے لیے بطور دلیل کے ایران پیش کر دیتا ہوں، جس ایران کے ساتھ یا ایرانی ایجنٹوں کے ساتھ پاکستان میں ہمارا مقابلہ ہے۔ ایرانی آئین میں خمینی اپنی زندگی میں لکھوا گئے کہ ایران کا صدر اور وزیر اعظم سنی العقیدہ نہیں، شیعہ اثنا عشری ہوگا۔ کوئی سنی مسلمان ایران کا صدر نہیں بن سکتا، کوئی سنی مسلمان ایران کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ ایران کے آئین میں یہ واضح کر دیا گیا کہ جب بھی، جس وقت کوئی شخص ایران کی صدارت کے عہدے پر آئے گا تو اس کا شیعہ اثنا عشری ہونا لازمی ہوگا۔ جب بھی کوئی شخص ایران کی وزارت عظمیٰ کے عہدے پر آئے گا تو اس کا شیعہ اثنا عشری ہونا لازمی ہوگا، اور یہ بھی ایران کے آئین میں طے کر دیا گیا کہ ایران کا سرکاری مذہب شیعہ اثنا عشری ہوگا۔ اگر ایران کے آئین میں یہ بات لکھی جا سکتی ہے کہ ایران کا سرکاری مذہب شیعہ اثنا عشری ہوگا، تو پاکستان کے آئین میں یہ کیوں نہیں لکھا جا سکتا ہے
کہ پاکستان کا پاکستان کو آئندہ سنی سٹیٹ قرار دیا جائے گا. اگر ایران کے آئین میں یہ لکھا جا سکتا ہے کہ ایران کا صدر ہمیشہ شیعہ سناشری ہوگا تو پاکستان کے آئین میں یہ کیوں نہیں لکھا جا سکتا کہ پاکستان کا آئندہ صدر سکتا ہے کہ ایران کا وزیر اعظم ہمیشہ شیعہ سناشری ہوگا تو پاکستان کے آئین میں یہ کیوں طے نہیں کرایا جا سکتا کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہمیشہ ہمیشہ سنی العقیدہ مسلمان ہوگا. اگر ایران کا شیعہ اپنی اکثریت کی بنیاد پر یہ حق رکھتا ہے کہ وہاں 40 ڈگری 40 اگر ایران کا شیعہ یہ حق رکھتا ہے تو پاکستان کا سنی جو 98% ہے اور شیعہ 2% ہے, ایران میں شیعہ 60% ہے اور سنی 40% ہے, اگر ایران میں 40% سنی کو نمائندگی نہیں مل سکتی ہے تو پاکستان میں 2% شیعہ کو نمائندگی کیوں دی جائے؟ اگر ایران میں 40% سنیوں کا نمائندہ صدر نہیں بن سکتا تو پاکستان میں 2% شیعوں کا نمائندہ پاکستان کا صدر نہیں بن سکتے. اگر ایران میں 40% سنیوں کا نمائندہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا تو پاکستان میں 2% شیعوں کا نمائندہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے عہدے پر نہیں آ سکتا سوائے صحابہ آل و سنت کا یہ حق لینا چاہتی ہے, جنگ لڑ کے لینا چاہتی ہے, ہتھکڑی پہن کے لینا چاہتی ہے, بیڑی پہن کے لینا چاہتی ہے, جان دے کے لینا چاہتی ہے. ہم زندہ قوم ہیں, مردہ قوم نہیں ہے. 42 سال ہو گئے پاکستان میں میرے قومی حقوق کو غصب کیا گئے, اب ہم یہ حق لیں گے چاہے ہمیں دفاتر اڑانے پڑے, چاہے ہمیں آگ لگانی پڑی, چاہے ہمیں جان دینی پڑی, چاہے ہمیں ڈیرے بھرنی پڑی, ہم یہ حق لے کے دم لیں گے. کوئی غیر معقول چیز شامل نہیں ہے. مجھے افسوس ہے, حیرت ہے, 3 سالہ بچہ بھی اپنے حق کی جنگ لڑتا ہے, نہیں لڑتا؟ اپنے گھروں میں تجربہ کر لیجیے. اگر آپ کے بچے ہیں, ایک بچے کو پیسے دیجیے, دوسرے کو نہ دیجیے, وہیں اس کے احتجاج سن لینا. وہ چیخ چیخ کے, چلا چلا کے اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے. ایک 3 سالہ بچہ بھی سمجھتا ہے کہ میں جس باپ کی اولاد ہوں دوسرا بھی اسی کی اولاد ہے, اگر وہ حق رکھتا ہے باپ سے پیسے لے تو میں بھی حق رکھتا ہوں, باپ میرا حق غصب کیوں کر رہا ہے؟ 3 سالہ بچہ بھی باپ کے سامنے احتجاج کر کے حق لیتے, تم نے 42 سال گزار دیے اپنے حقوق آج تک نہیں لیے. 42 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہے, 42 سال کا. اقلیتیں پاکستان میں سر چڑھ کے بولتی ہیں, اقلیتیں آج حکمرانی کر رہی ہیں اور اکثریت غلامی کی زندگی گزار رہی ہے. پوری دنیا میں کسی ملک کا یہ رواج نہیں ہے کہ اکثریت غلام ہو, اقلیت سربراہی کرے, اقلیت غلامی اختیار کر جائے, اکثریت غلامی اختیار کر جائے اور اقلیتیں بادشاہی کریں. یہ پوری دنیا میں کہیں بھی آج رواج نہیں ہے. بین الاقوامی حق ہے ہمارا کہ جب ہم اکثریت میں ہیں تو اکثریت کی بنیاد پر پاکستان سنی سٹیٹ بنے, اکثریت کی بنیاد پر پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم سنی العقیدہ مسلمان آئے. ہم اکثریت کی بنیاد پر یہ حق بھی رکھتے ہیں کہ پاکستان کی دھرتی پر کوئی ایسا لفظ, کوئی ایسی تحریر قتل منظر عام پہ نہ آ سکے جس میں امہات المومنین کو یا صحاب رسول کو گالی دی گئی ہو. ہم یہ بنیادی حق رکھتے ہیں. اکثریت کے جذبات کو مجروح کرنے کا کسی کو کوئی جواز نہیں ہے. اقلیتیں غلام بن کر رہے, اقلیتیں تابے بن کر رہے, اقلیتیں اپنی عبادت گاہوں تک پابند ہو کر رہے. اکثریت حکومت کرنے کا بھی حق رکھتی ہے, اکثریت اپنے مذہبی معتقدات کو عام بیان کرنے کا بھی حق رکھتی ہے, اکثریت اپنے نظریات کی عام اشاعت کا حق رکھتی ہے. اقلیتیں ماتحت رہ کر پابند رہ کر محدود رہ کر اپنی حد تک اپنے نظریات کی اشاعت کریں تو بے شک کریں، لیکن انہیں عام کھل کھیلنے کی اجازت دنیا کے کسی قانون میں نہیں دی گئی ہے۔ پاکستان وہ تنہا ملک ہے کہ جس ملک میں اقلیتیں پروان چڑھائی گئیں، اکثریتوں کے حقوق غصب کیے گئے، اقلیتیں سر چڑھ کے بولتی رہیں اور اکثریت ذلیل ہوتی رہی، اقلیتیں فرعون بن گئیں اور اکثریت ان کے سامنے سسکیاں لے کر آج تک زندگی بسر کرتی چلی آ رہی ہے۔ میرے سنی مسلمان بھائیوں، ہماری مظلومی کی انتہا ہے اور ظالم کے ظلم کی انتہا ہے۔ پاکستان ہی میں اصحاب رسول کو ماں کی گالی دی گئی ہے، بہن کی گالی دی گئی ہے، بیٹی کی گالی دی گئی ہے۔ ماں بہن اور بیٹی کی یہ گالیاں تحریر کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں پاکستان میں آئین کی عام اشاعت کی جاتی ہے، آج بھی کی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ صحابی رسول کو، معاویہ بن ابی سفیان کو نانی کی گالی دی گئی، دادی کی گالی دی گئی، والدہ کی گالی دی گئی۔ میں ماد آپ کے جذبات سے نہیں کھیلنا چاہتا ہوں، حقیقت کی دنیا میں اتر کے بات کر رہا ہوں۔ خلید مناظرہ ایک کافر بے ایمان کی کتاب ہے، ایک اقلیتی فرقے کے ناقوس کی کتاب ہے، ایک کائنات کے بدترین کافر کی کتاب ہے جو تحریر کرتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان کی نانی، دادی اور والدہ تینوں زناکارا فاحشہ عورتیں تھیں۔ یہ پاکستان میں ہوا ہے۔ سامعین محترم، سنی نوجوانوں، تمہاری قوم کو آرام کی نیند سوئے ہوئے 42 سال لگ گئے، اس سوئی ہوئی قوم کی آرام کی چادر کھینچ لو۔ اس سوئی ہوئی آرام کی نیند سوئی ہوئی قوم کی غفلت کی چادریں پھاڑ ڈالو، اس قوم کو بیدار کرو، ان پر اس کے حق کو واضح کرو، اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑو۔ فلسطینی نوجوان اپنے حق کی 30 سے جنگ لڑ رہا ہے، افغانی مجاہدین اپنے حق کی 11 سے جنگ لڑ رہا ہے۔ فلسطین کے نوجوان کو بھی کسی ماں نے جنا ہے، افغانستان کے نوجوان کو بھی کسی ماں نے جنا ہے۔ وہ فلسطینی نوجوان کہ جسے کتے اور بلی کا گوشت کھانے پر مجبور کر دیا گیا، اسے اس حد تک ذلیل کیا گیا ہے، اس حد تک فلسطینی نوجوان کا محاصرہ کیا گیا ہے، جسے کھانے کے لیے، پینے کے لیے کوئی شے میسر نہیں آئی، اسے ایک بلی اور کتے کے گوشت کھانے پر مجبور کیا گیا۔ یہاں تک کہ پھر فلسطینی نوجوانوں نے ایک استفتاء طلب کیا پوری دنیا کے علماء اور مفتیوں سے کہ ہم بھوک کی وجہ سے انسانی گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں، جو آدمی ہمارے مر جائیں، بھوک سے مر جائیں، قتل ہو کے مر جائیں، ہم ان کا گوشت کھا کر اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے مجاز ہیں یا نہیں ہیں۔ یہاں تک اس قوم کو پریشان کیا گیا، 30 سے فلسطینی ماں کا بیٹا، 30 سے فلسطین کا نوجوان اپنے حق کی جنگ لڑ رہا ہے، آج تک اس سے معافی نہیں منگوائی گئی، آج تک اسے نہیں جھکایا جا سکا، آج تک اس کو راستہ سے نہیں ہٹایا جا سکا۔ اگر فلسطین کی ماں ایک ایسا بہادر جن سکتی ہے تو پاکستان کی امی ایسے جوان کیوں نہیں جن سکتی؟ افغانستان میں مجاہدین 11 میں داخل ہو گئے، 15 انسان سوا ہوا ہے، 50 ملک بدر ہوا ہے، لیکن انہوں نے اپنے حق کی جنگ لڑنی نہیں چھوڑی۔ تاریخ میں وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنے حقوق کی جنگ لڑنا جانتی ہیں۔ ہمارا حق ہے کہ ہماری زندگی میں، ہمارے ملک میں اصحاب رسول کو کوئی گالی مت دے، ہم وہ زبان برداشت نہیں کر سکتے، ہم وہ قلم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہم وہ پریس اور کتاب برداشت نہیں کر سکتے جو اصحاب رسول کے خلاف لکھے یا بھونکے۔ ہمارا یہ بنیادی حق ہے، ہم پاکستان کے آئین میں اصحاب رسول کے لیے، امہات المومنین کے لیے، یہ تحفظ چاہتے ہیں کہ آئندہ کوئی شخص امہات المومنین کو گالی دے گا اس کی سزا سزائے موت ہوگی، اور آئندہ کوئی شخص اصحاب رسول کو گالی دے گا اس کی سزا عمر قید ہوگی، آئندہ کوئی شخص ابو بکر و عمر کو گالی دے گا اس کی بھی سزا سزائے موت ہوگی۔ ہم یہ پاکستان کے آئین میں اس سزا کا تعین چاہتے ہیں، یہ تعین یہ پاکستان کے دستور میں اس سزا کو لکھوانا چاہیے یا نہیں لکھوانا چاہیے، آپ کی کیا رائے ہے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے، چاہیے؟ سچی بات ہے، یہ کس طرح ہوگا؟ پاکستان کے آئین میں یہ بات اس دن لکھی جائے گی اور انشاءاللہ لکھی جائے گی جس دن پاکستان کی قومی اسمبلی میں کوئی ایک بھی صدیق کا دشمن موجود نہیں ہوگا، اس دن لکھی جائے گی۔ نہیں سمجھ آئی میری بات جی؟ یہ حق ہے یا نہیں ہے؟ یہ آئین میں لکھا جائے کہ پاکستان کا صدر آئندہ ہمیشہ سنی العقیدہ ہوگا، یہ کب لکھا جائے گا؟ جب غیر سنی اسمبلی سے غائب ہوگا۔ نہیں سمجھے اب بھی آپ بات، یہ کس دن بات لکھی جائے گی کہ پاکستان سنی سٹیٹ ہو؟ جس دن غیر سنی پاکستان کی اسمبلی سے غائب ہوگا۔ 42 سال ہو گئے تم نے اپنے حقوق پر نگاہ نہیں رکھی، پاکستان میں نصاب تعلیم برباد کر دیا گیا، آپ کے ملک میں وہ نصابی کتابیں کالج یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہیں جس میں اصحاب رسول کو معاذ اللہ گدھا اور بے وقوف تک لکھا گیا ہے۔ یہ پاکستان ہے، پاکستان کی نصابی کتب برباد ہے، آئے دن نئی سے نئی بکواس پاکستان کے رسائل و جرائد میں چھپتی ہے اور اصحاب رسول کے خلاف چھپتی ہے۔ ملک میں کوئی دستور کوئی قانون ان کفار کے منہ میں لگام دینے کے لیے موجود نہیں ہے جو اصحاب رسول پر ماں بہن تک کے تبرے کو جائز سمجھتے ہوں۔ انجمن سپاہ صحابہ سنی حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے، تحفظ ناموس اصحاب رسول کی جنگ لڑ رہی ہے، تحفظ امہات المومنین، تقدس تحفظ امہات المومنین کی ہم مسلسل جنگ لڑ رہے ہیں۔ توجہ کیجیے، ظلم کی حد ہے، بربریت کی انتہا ہو گئی، بے حیائی آسمان سے باتیں کرنے لگ گئی ہے، کفر پاکستان کے چوکوں اور چوراہوں پر ننگا ناچ کر رہا ہے، کفر پاکستان میں ننگا ڈانس کرتا نظر آ رہا ہے۔ لاہور سے ایک کتاب حقیقت فکر حنفیہ درجواب فکر جعفریہ شائع ہوئی ہے، جس کتاب کا کافر مصنف، جس کتاب کا دجال مصنف، جس کتاب کا کذاب مصنف، جس کتاب کا ملعون مصنف، جس کتاب کا کافر مصنف پیغمبر اسلام پر براہ راست تبرا کرتا ہے اور تحریر کرتا ہے، کہتا ہے کہ ایشا میں نبی کو کیا نظر آیا تھا؟ صرف ایشا کا لفظ نہیں کہتا، کہتا ہے مکہ کی زلیخا بی بی ایشا میں محمد رسول اللہ کو کیا نظر آیا تھا کہ اس نے باقی عورتیں چھوڑ کر، ہم عمر عورتیں چھوڑ کر، جوان عورتیں چھوڑ کر، اس 6 سالہ ننی اما جی کے ساتھ 50 سال کی عمر میں شادی رچائی ہے؟ یہ کتا، یہ کائنات کا بدترین کافر، یہ پاکستان کا رشدی، یہ ابلیس کی نسل براہ راست رسول پہ حملہ آور ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول کو ایسا نہیں نظر کیا آیا تھا کہ اس نے 50 سال کی عمر میں شادی رچائی ہے؟ یہ اعتراض نبی پر ہے، یہ الزام نبی پر ہے، یہ بکواس براہ راست پیغمبر کے خلاف ہے۔ پاکستان کی دھرتی پر ایک مسلمان ملک میں کسی کافر کو یہ بھونکنے کی جرات کیسی ہو گئی؟ سنیو تمہاری پیشی، سنیو تمہاری غفلت، سنیو تمہاری لمبی نیند، سنیو تمہارے ذاتی مفادات، سنیو تمہاری سیاسی مسلطیں بیڑا تباہ کر گئی، غرق کر گئی بیڑا، کہ آج پاکستان کی دھرتی پر کافر رسول اور رسول کی ازواج کے خلاف کھلم کھلا بکواس کریں، کوئی لگام دینے والا نہ ہو۔ ہو، سپاہ صحابہ یہ جنگ لڑ رہی ہے، یا ہم ان دشمنان اسلام کے لیے سزائے موت کا تعین کروائیں گے، یا پھر ان کافروں کی زبانیں گدی سے کھینچ کر چوکوں پر چوراہوں پر پاؤں کے نیچے مسل ڈالیں گے۔ گرانے قدر علماء کرام، میری قوم کے ہونہار نوجوانوں، میں نے عرض کیا ہے کہ حق کی جنگ لڑنے کو کوئی برا نہیں سمجھتا۔ آپ برا سمجھتے ہیں؟ یہ ہمارا حق ہے کہ نہیں؟ ہم امہات المومنین کی عبرت، ہم امہات المومنین کی عفت کے لیے جنگ لڑیں، حق ہے یا نہیں ہے؟ ہم اصحاب رسول کے تحفظ، ناموس کے تحفظ کی جنگ لڑیں، حق ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان سنی سٹیٹ بنوائیں، حق ہے یا نہیں؟ پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم سنی مسلمان ہو، یہ حق ہمارا بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ یہ حق لینے چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ اونچی آواز سے اور بلند آواز سے توجہ کیجیے۔ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اور اس کا تعلق خصوصیت کے ساتھ میرے سپاہی بھائیوں سے، اس بات کا تعلق میرے پولیس کے اہلکاروں سے، توجہ رہے ذرا میری طرف، اور پولیس کے وہ اہلکار اور وہ سپاہی جو سنی و لکیرہ مسلمان ہیں، اور میری یہ گزارش پولیس کے ذمہ دار افسران سے، یا میری یہ گزارش کسی بھی ضلع کے ڈپٹی کمشنروں سے ہے جو سنی و لکیرہ مسلمان ہیں، اور میں گزارش بھی اس رنگ میں کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات وعدہ کے تقدس کا حوالہ دے کے مطالبہ کیا جاتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید اس طرح میرا بھائی بات نہ مانے تو وعدہ کی شفقت راہ میں آڑے آ جائے، جس طرح سیدنا ہارون نے اپنے بھائی موسیٰ سے علیہ السلام اس وقت گزارش کی تھی جب کلیم اللہ نے داڑھی بھی پکڑ لی، سر کے بال بھی پکڑ لیے اور کھینچنا شروع کیا، تو پیغمبر اپنے پیغمبر بھائی سے کہتا ہے لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، یا ابن امہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میرے ماں جائے میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑ۔ ہارون نے اس مقام پر بات کا حوالہ نہیں دیا، وعدہ کو پیش کیا ہے، جس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ وعدہ کی شفقتیں بعض اوقات انسان کے دل میں اتر جاتی ہیں۔ ہارون نے اس لیے وعدہ پیش کی تھی کہ میری ماں جائے اپنی وعدہ کی شفقت دیکھ، تیری اور میری گو دیکھے، تیری اور میری دودھ پینے کی جگہ ایک ہے، تیری اور میری پیدائش ایک پیٹ میں رہی ہے، تیرا اور میرا وجود ایک پیٹ میں رہا ہے، اس ماں کی شفقت کی طرف دیکھ۔ میری بات تو سن کے میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں اسی بنیاد پر سرکاری اہلکاروں سے، سرکاری افسران سے، خصوصاً سنیوں سے کہنا چاہتا ہوں، کسی اور سے نہیں، ایشا تمہاری بھی امی ہے، ایشا میری بھی امی ہے، میں تمہیں ایشا کے دوپٹے کے تقدس کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اگر تم وہ کام نہیں کر سکتے جو ایشا کی آبرو کے لیے کرنا چاہیے تھا تو مجھے کرنا دیجیے، تم راستے میں دیوار مت بنو، راستے میں رکاوٹ مت بنو، راستے میں لاٹھیاں لے کے مت آؤ، میں دیکھتا ہوں کب تک میری امی طیبہ طاہرہ صادقہ مصدقہ ایسا کا دشمن پاکستان کی دھرتی پر دجلا کے چل سکتا، میں دیکھتا ہوں کیسے چلتا ہے۔ ہم ہر سنی کے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم امہات المومنین کے تقدس کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اصحاب رسول کے تقدس کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ جنگ لڑنی چاہیے یا نہیں لڑنی چاہیے؟ یہ سنی حقوق ہیں یا نہیں ہے؟ حق کی جنگ لڑنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ جو کہتے ہیں اچھی بات ہے دونوں ہاتھ کھڑے کریں۔ وقت نہ ہونے کے بعد میں ان الفاظ پر اجازت چاہتے ہوئے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں، خصوصاً ویسے عموماً ہر سنی نوجوان سے، اور خصوصاً سپاہ صحابہ کے نوجوانوں سے. یہ بات عیاں ہے دنیا پر, یہ بات میری طرف توجہ رہے, یہ بات عیاں ہے دنیا پر. ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں, دشمن میری جان سے کھیلنے کے لیے رات دن انگڑائی لیتا ہے, لیکن اسے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہیرا منڈی کی کوکھ سے جنم لینے والے بدباطن, موت تیرے ہاتھ نہیں رب کے ہاتھ ہے. یہ بات عیاں ہے دنیا پر, ابھی عیاں نہیں ہوئی, یہ بات عیاں ہے دنیا پر. ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں, بزمِ جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
آواز ایران تک جانی چاہیے, نعرہ تکبیر, ابھی نہیں آ رہی, نعرہ تکبیر, پائیدار ختم نبوت, شان صحابہ, انجمن سپاہ صحابہ, شہید عفت امی ایسا مولانا حق نواز جھنگوی, شہید اسلام مولانا حق نواز جھنگوی, نعرہ تکبیر. نظم پیش خدمت ہے کہ جھنگوی کپاس خون انقلاب لائے گا. آپ نے میرے ساتھ ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہوگا کہ انقلاب لائے گا. خون ہے شہید کا, خون ہے شہید کا, یہ رائے گا نہ جائے گا, جھنگوی کا پاک خون انقلاب لائے گا. خون ہے شہید کا, یہ رائے گا نہ جائے گا, جھنگوی کا پاک خون, جھنگوی کا پاک خون, جھنگوی کا پاک خون انقلاب لائے گا. خون ہے شہید کا, یہ رائے گا نہ جائے گا, جھنگوی کا پاک خون انقلاب لائے گا, جھنگوی کا پاک خون انقلاب لائے گا. خون ہے شہید کا, یہ رائے گا نہ جائے گا, جھنگوی کا پاک خون, جھنگوی کا پاک خون انقلاب لائے گا. خون ہے شہید کا, یہ رہو ہضم نہ ہونے دیں گے, بھول ہے ایران کو, خون ہضم نہ ہونے دیں گے, بھول ہے ایران کو, جب سے ہم اکاریں گے سیان پاکستان کو.